بسم اللہ الرحمن الرحیم،
السلام علیکم ناظرین،
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں۔
بہت بہت صبح خیر کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آج کا دن بھی آپ کا خوشیوں اور خوشخبریوں سے بھرا رہے گا،
اور بالکل آپ خود بھی ٹھیک اور بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔
بالکل جی، ہفتے کا موضوع ہمارا بڑا اہم چل رہا ہے، اور موضوع ہمارے ہفتے کا یہ ہے، کیا ہے ہمارے ہفتے کا موضوع؟
کامیاب شادی شدہ زندگی یا ازدواجی زندگی کا راز۔ بالکل
بالکل، راز بارہ راز والی خاص بات نہیں ہے میرے خیال میں۔
بالکل، ہماری خود کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دونوں طرف سے ساتھ کام کر کے اپنی زندگی کو اور بھی بہترین اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔
بالکل، بڑی اچھی بات کر دی رباب نے کہ مل کے کام کرنا، اور یہ نہیں کہ جی اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، میرا یہ کام نہیں ہے، اس کا کام ہے، وہ کیوں نہیں معذرت خواہی کرتا، یا یہ ساری چیزیں کو چھوڑ دیا جائے۔
بالکل خورم، جس طرح ہمیشہ سے ایک ضرب و مثال بھی ہمارے یہاں رہتی ہے، کہتے ہیں کہ سائیکل کے دو پہیے جو ہوتے ہیں، اگر ایک کام نہ کرے تو دوسرا نہیں کام نہیں کرتا، دونوں کو ساتھ کام کرنا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے، زندگی کی اونچ نیچ ہو، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے اور زندگی کو خوشگوار بنا سکے۔
بالکل، البتہ رباب نے سائیکل کے دو پہیوں کی بات کی، میں نے سنا تھا
گاڑی کے دو
پہیوں، یہاں لڑائی ہونے والی ہے ابھی گاڑی اور سائیکل پہ۔ لیکن جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے، پروگرام کا آغاز ہوتا ہے ایک فرمان کے ساتھ، ایک حدیث کے ساتھ، تاکہ پروگرام بھی بابرکت ہو، آج کا دن بھی بابرکت ہو، اور کچھ اچھا سیکھنے کو بھی ملے۔
بالکل، تو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن خداوند عالم کے نزدیک سب سے بلند مرتبے والے وہ لوگ ہیں کہ جو زمین میں لوگوں کے ساتھ نیکی اور ان کی ہدایت کی کوشش کرتے تھے۔
جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو حدیث، ایک بابرکت حدیث سنی، آج اس پر ہم عمل پیرا ہونے کی پوری پوری کوشش کریں گے۔
بالکل صحیح کہا رباب آپ نے، اور ایک اور بات میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی
جی،
وہ یہ کہ ہر روز ہم لوگ اپنے پروگرام میں، جمعے کے علاوہ بارہ جمعے کو رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے ہمارے پروگرام کی، ایک حدیث، ایک فرمان دکھاتے ہیں، سنتے ہیں، تو اگر یہ ہر روز ایک چیز سیکھ لی جائے ان حدیثوں سے، اسی حدیث پہ اس دن عمل کیا جائے، پورے دن عمل کیا جائے، تو وہ یقیناً وہ ذہن میں رہ جائے گی۔
بالکل بالکل،
تو کتنی اچھی ہو سکتی ہے زندگی ہماری،
بالکل خوشگوار ہو سکتی ہے ہماری زندگی، جو ہم گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں،
پاک ہو سکتی ہے۔
ایک طرح سے یہ بول سکتے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ فرمان جو ایک ڈھال سی بن جائے گی ہمارے لیے۔
بالکل ایسا ہی ہے۔ بہرحال میرے ساتھ انشاءاللہ ابھی اسٹوڈیو میں یہاں پر موجود تھوڑے چند لمحات میں آ جائیں گے قصور عباس علوی صاحب، ہمارے جو ہے وہ مذہبی امور کے ماہر ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم ازدواجی زندگی، کامیابی ازدواجی زندگی، اس کے راز، گاڑی کا پہیہ ہے یا سائیکل کا پہیہ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے ہم ان کے ساتھ۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے پہیے کی بات کریں گے۔ اچھا آپ کے ساتھ کون ہوں گے؟
میرے ساتھ انشاءاللہ امریکہ سے ہم اسکائپ پر جوائن کریں گے ڈاکٹر یاسر اندرابی صاحب، اور طب کی دنیا میں دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے۔
زبردست، یہ تو بڑی زبردست بات ہوگی، آج جو ہے ہفتے کا موضوع کا نچوڑ بھی نکلے گا، اور اس طرف جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ طب میں کیا کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔
بالکل،
تو ابھی کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟
ابھی جا رہے ہیں، جس طرح آپ کو پتا ہے، جس طرح آپ خود کہتے ہیں کہ ہم نے روحانی غذا تو لے لی، اب بات ہو رہی ہے جسمانی غذا کی، تو ساتھ مل کر دیکھتے ہیں ہمارے ورزش کا حصہ، اور پھر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے،
ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح بخیر ناظرین، ایک نئی قسط کے ساتھ، ایک نئی ایکسرسائز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلی جتنی بھی سٹیپس آپ کو بتائیں پلاٹس کے، وہ آپ نے دہرائے ہوں گے، گھر پہ اس کی مشق جاری ہوگی، ایکسرسائز کر رہے ہوں گے آپ لوگ۔ نئی ورزش ہم یہاں پہ کرتے ہیں، دونوں پیر ہمارے ملے ہونے چاہیے، کھڑے ہو کے اس ورزش کو کریں گے، وی کی شکل میں ہمارے دونوں پیر رکھے ہونے چاہیے، دونوں ایڑیاں ملی ہونی چاہیے، دیکھیں جس طرح میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، بالکل سیدھے، دونوں ہاتھ ہمارے سیدھے ہونے چاہیے، اور سانس لیں گے، سانس لینے کے بعد اوپر اٹھیں گے اور سانس چھوڑنے کے ساتھ نیچے آئیں گے۔ دیکھیں جب ہم پیر کو آپ بالکل اس طرح رکھیں کہ دونوں ایڑیاں آپ کی ملی ہونی چاہیے، دیکھیں میں اس سائڈ سے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، دونوں ایڑیاں ملی ہونی چاہیے، ایڑیاں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونی چاہیے۔ سانس لوں گا، سانس لینے کے بعد اوپر کی طرف جاؤں گا اور دوبارہ سانس چھوڑنے کے وقت نیچے کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں بالکل سانس لی، اوپر، دوبارہ نیچے آئیں گے۔ اب اس میں ایک اور اسٹیپ کا اضافہ کریں گے، ہم پیر کو زگ زیگ کی طرح رکھیں گے، سیدھے پیر کو الٹے پیر کے پنجے کے سامنے ٹیڑھا کر کے رکھیں گے۔ دیکھیں اس اینگل سے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، اس طرح رکھیں، اور پیر اتنی مضبوطی سے رکھے جانے چاہیے کہ اگر آپ آگے پیچھے ہوں تو آپ کے گرنے کا خطرہ نہ ہو، آپ گریں نہ۔ پیر آپ کے بالکل اس انداز میں ہونے چاہیے، پیٹ اندر ہونے چاہیے، سانس لیں گے اور سانس چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھیں گے، اپنے پنجوں کے بل پہ اوپر اٹھیں گے، دوبارہ نیچے آئیں گے۔ دیکھیں ہاتھ میرے بالکل سیدھے ہیں، صاف میں نے ہاتھ رکھے، میں اپنے سانس لوں گا، اوپر اٹھوں گا اور دوبارہ نیچے آؤں گا، سانس لی، اوپر اٹھا، دوبارہ نیچے آؤں گا۔ دیکھیں دوبارہ دوسرے پیر کے لیے بھی اگر ہم یہ کام کریں گے تو بالکل اسی طرح اس کو انجام دینا ہے، اسی طرح اس کو دہرانا ہے۔ پیر الٹے پیر کو ہم آگے کی طرف لے کے آئیں گے، ٹیڑھا کر کے ہم سیدھے پیر کے سامنے رکھیں گے اور اس ورزش کو دہرائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ورزش کرنے کے دوران گر جائیں، اپنے بدن کو بالکل بیلنس کر کے رکھیں۔ سانس لیں گے، اوپر اٹھیں گے اور دوبارہ سانس چھوڑتے وقت نیچے آئیں گے۔ پیٹ آپ کا اندر ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیں، ہر اسٹیپ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ پیٹ آپ کا اندر ہونا چاہیے، سینہ نکلا ہوا، بالکل کمر آپ کی سیدھی ہو، اور آپ جو ہے وہ سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے وقت دوبارہ نیچے آئیں گے۔ ایک اور اسٹیپ کا یہاں پہ اضافہ کرتے ہیں، پیر اسی وی کی شکل میں، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ دونوں ایڑیاں ملی ہونی چاہیے، وی کا نشان بننا چاہیے، اور اب جو ہے وہ اس کو آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح انجام دیتے ہیں، اس کو کس طرح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو دہرائیے گا۔ سانس لی، سانس لینے کے ساتھ آپ اوپر اٹھیں گے، اپنی باڈی کو اوپر اٹھائیں گے اور پنجوں کے بل کھڑے ہو کے پھر اپنے دونوں پیروں کو موڑیں گے۔ دیکھیں بالکل اس طرح، جس طرح میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں، پیر کو باہر کی طرف موڑیں گے، آگے کی طرف، اور جھکیں گے نیچے کی طرف، لیکن آپ کی کمر اور آپ کا سینہ بالکل صاف ہونا چاہیے، پیٹ اندر کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دوبارہ آرام سے اپنے پیر کو نیچے رکھیں گے۔ اگر آپ کو کمر کی، ایڑیوں کی، یا ہڈی کی کسی بھی قسم کی مشکل ہے تو اس ورزش کو آپ نہ کریں، دوسرے جتنے بھی اسٹیپس ہیں ان کو آپ کرتے رہیں، لیکن اس ورزش کو آپ نہ کریں، یہ تھوڑی سی مشکل پیدا کر دے گی آپ کے اندر۔ دوبارہ اس ورزش کو کرتے ہیں، سانس لیں گے، دوبارہ اوپر اٹھیں گے اپنے پنجوں کے بل، دوبارہ نیچے آئیں گے سانس چھوڑتے ہوئے، بہت آرام آرام سے اس ورزش کو کرنا ہے۔ سانس لیں گے، بہت آرام سے دوبارہ اٹھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ اس چیز کو آپ دقت کریں کہ میں کس طرح کرتا ہوں، کہ کس طرح میں اپنے پیروں کو کھولتا ہوں، اس کو آپ دیکھیں، جتنا آپ اپنے پیر کو کھول سکتے ہیں اتنا ہی اپنے پیر کو کھولیں۔ دیکھیں ہمارے دوست کس طرح کر رہے ہیں، سانس لی، اوپر اٹھے، دوبارہ سانس لی، دوبارہ سانس چھوڑا اور پیر اپنے کھولے۔ یہ جو دوست ہیں ہمارے، ان کو کمر کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ کم جھک رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہوئے، دوبارہ جھکے، ہاتھ ہمارے دیکھیں بالکل صاف ہیں، سیدھے رکھے ہوئے ہیں، سانس لی اور دوبارہ سانس چھوڑی، آرام سے اٹھے اور پیر کو اپنی زمین پہ رکھا۔ اس کو آپ دیکھیں، اگر آپ کو کمر کا پرابلم ہے، ہڈی کا پرابلم ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس ورزش کو بہت ہی آرام سے انجام دیں، جتنا آپ اپنے پیروں کو کھول سکتے ہیں، جتنا جھک سکتے ہیں، پیٹ اندر، پنجے کے بل دوبارہ اٹھیں گے، دوبارہ نیچے جائیں گے، دوبارہ سانس لیں گے، اوپر اٹھیں گے، دوبارہ نیچے جائیں گے، اب پیر کو آگے لے کے آئیں گے اور زگ زیگ کی شکل میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کے دیکھیں گے کہ کہیں گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ دوبارہ سانس لیں گے، اوپر اٹھیں گے، نیچے رہیں، دوبارہ نیچے جائیں گے، دوبارہ اٹھو، دوبارہ اوپر اٹھیں گے۔ اب اس پیر کو بدل کے دوبارہ اس ورزش کو دوبارہ انجام دیں گے، سانس لیں گے، اوپر اٹھیں گے، نیچے جائیں گے، سانس لیں گے، اوپر اٹھیں گے، دوبارہ نیچے آئیں گے۔ اب دونوں اپنے دونوں پیروں کو ہم وی کی شکل میں کھولیں گے، سانس لیں گے، دونوں ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، سانس لیں گے، اوپر اٹھیں گے، بالکل اپنے باڈی کو یہیں پہ روک کے پنجوں کے بل پہ اب ہم اپنے گھٹنوں کو موڑیں گے بہت آرام سے, جو جتنے اپنے گھٹنوں کو موڑ سکتا ہے اتنا اپنے گھٹنوں کو موڑے گا. پیٹ ہمارا اندر ہونا چاہیے, کمر بالکل صاف سیدھی ہونی چاہیے, سینہ باہر کی طرف. دیکھیں کس طرح میں اس ورزش کو کر رہا ہوں, سانس لی میں نے, دوبارہ اپنے پیروں کو زمین پہ رکھیں گے. یہ تھوڑی سی ٹپیکل ورزش ہو گئی اور تھوڑی لمبی بھی ہو گئی. میں امید کرتا ہوں کہ اس ورزش کو آپ اچھی طرح گھر پہ اس اسٹیپ کو انجام دیں گے تاکہ پلاٹس کے آپ کے سارے اسٹیپس اچھی طرح انجام پائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.
جی محترم ناظر, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ورزش کا حصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, میں بالکل امید کروں گی کہ آپ نے ساتھ ساتھ ورزش بھی کی ہوگی اور اپنے آپ کو بالکل فٹ بنا لیا ہوگا. ناظرین, یہ وقت ہوا ہمارے گفتگو کے حصے کا جہاں خورم ہمارا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. جی خورم,
بہت شکریہ. بالکل جی, کیونکہ بے صبری سے انتظار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہفتے کے موضوع کا نچوڑ نکالنا ہے اور موضوع بھی بہت ضروری تھا, اور قصور صاحب سے بہتر کون اس موضوع پہ نظر ڈال سکتا ہے. تو چلتے ہیں, ان سے ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں قصور صاحب.
السلام علیکم,
کیسے ہیں قصور صاحب؟
جی اللہ کا
کرم, خیریت ہے. قصور شکریہ ادا کرتا ہوں, ٹائم نکالا آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے. قصور بھائی, جو کیا معیار کیا دیکھنے چاہیے شادی کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی کا مسئلہ, ازدواج اور عقد ہمارے معاشرتی اور اعتقادی مسائل میں سے ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس لحاظ سے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں, اس معاشرے کی ساخت و ساز اور اس کو بنانے اور اس کے استمرار میں, یعنی اس کو بہتر چلانے میں, یہ پہلا نقطہ ہے شادی, جہاں سے ایک خاندان جو ہے ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے. لہٰذا کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شادی سے پہلے کچھ چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کون سے بہتر اقدامات ہیں, کون سی بنیادیں اور اساسے ہیں, اور شادی کے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور پھر اس شادی جو یعنی اس کو وجود میں آئی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے بعد میں کون کون سے اصول جو ہیں وہ ان کا تکرار کرنا چاہیے اور ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ شادی سے پہلے ایک ہے طرفین کی رضامندی,
ٹھیک ہے,
یعنی لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی جلب کرنی چاہیے, والدین کا فریضہ ہے,
ٹھیک ہے.
اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ کف کا مسئلہ ہے. کف یعنی برابری. کچھ معیار بتا دیے گئے ہیں کہ ان میں لڑکی اور لڑکا یعنی دلہن اور دلہا دونوں برابر ہونے چاہیے,
ٹھیک ہے.
اس میں اخلاق بھی آتا ہے,
ٹھیک ہے.
اس میں آپ ایمان, اگرچہ ظاہراً ایمان کو ہم ناپ تول نہیں سکتے, لیکن پھر بھی کچھ ایسی خصوصیات بتا دی گئی ہیں کہ انسان کے اندر کم از کم وہ خصوصیات ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو ایک مومن کے طور پہ تلقی کر سکیں. اور اسی طرح شادی کے وقت اور پھر بعد کے مراحل میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم
بات کریں گے. اچھا قصور, ایک عجیب سی چیز دیکھنے کو ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سے نوجوان ہمارے اس وجہ سے کہ دیکھتے ہیں دوسروں کے تجربات کی طرف, جب دیکھتے ہیں اور وہ تلخ تجربات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں دور ہی رہتے ہیں, یا بڑے دیر عمر میں شادی کرنا, یا بڑے ڈر ڈر کے, اور یہ خطرناک بات نہیں ہے؟
کوئی شک نہیں ہے, تاکید کی گئی ہے. شادی کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے وقت پہ ہی انجام دینا چاہیے. جس حد تک اس میں تاخیر ہوگی, دیر سے کریں گے, اسی تناظر میں معاشرتی مسائل مشکلات جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں,
ٹھیک ہے.
لہٰذا ہم جب آئمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں, اور ایک لحاظ سے ایسی شخصیات ہمارے لیے الگو اور نمونہ اور رول ماڈل بھی ہیں, اور ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم ایسے مسائل میں ان کی طرف دیکھیں. حضرت علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے,
ٹھیک
ہے, یکم ذی الحج کو جو وجود میں آئی.
جی,
تو آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی دن اور انہی خصوصیات کے ساتھ اپنی ازدواجی مسائل اور ان چیزوں کی شروعات کریں. لہذا جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ شادی کو پینڈنگ کرنا چاہیے, دیر سے کرنی چاہیے, وہ اس کی اہمیت سے میں سمجھتا ہوں کہ واقف نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
لہٰذا اس کو وقت پر ہی انجام دینا چاہیے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ قصور عباس علوی صاحب. انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے آپ کے ساتھ. اور ناظرین جی, قصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ازدواجی زندگی اہمیت, اس کی مشکلات ہیں, اور کیسے مشکلات کا حل نکالا جائے, اس پہ انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. ابھی چلیں گے ہم رباب کی طرف, دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں لے کے جانی. جی
بہت شکریہ خورم آپ کا. جی ہاں بالکل, آپ کی جو گفتگو ہے جاری رہے گی, لیکن ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ہم ساتھ مل کر دیکھیں گے اور سنیں گے ایک ترانہ, اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح و زندگی, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہماری گفتگو چل رہی ہے قصور عباس علوی کے ساتھ. کامیاب ازدواجی زندگی کا راز کس بنا پر یہ ہے زندگی ہماری خوشگوار اور خوبصورت ہو سکتی ہے. ہم فوراً چلیں گے خورن کی طرف.
بہت شکریہ رباب جی. بالکل. اور ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمارے facebook.com/SUT Morning Show پر ابھی آپ ہمارے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگر وقت کے دامن میں جگہ ہوئی تو قصور صاحب سے جواب ضرور لیں گے سوال کا. قصور صاحب ایک بڑا سادہ سا سوال ہے, میں سادہ سا سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ ہماری جو بھی نوجوان نسل جوان نسل جو شادی کے اس لیول پہ پہنچی ہوئی ہیں ان کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں. لڑکی کو جب دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, لڑکے کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو اس کے مال بینک بیلنس اور گھر اور اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. یہ کافی ہیں میرے خیال میں چیزیں, یا آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟
دیکھیں
میرے خیال میں تو کافی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟
معیارات بتا دیے گئے ہیں ہمیں
جی,
ان میں کچھ ثانوی معیار ہیں کچھ اولیہ ہیں.
ٹھیک ہے,
جن کو ترجیح دینی چاہیے وہ وہی اولیہ معیار ہی ہیں اور ملاک جس کو بنایا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اخلاق, جب ہم کف کی بات کرتے ہیں تو اخلاق ایمان اور زندگی کی لوازمات کو نظر میں ضرور رکھنا چاہیے, یہ اولی چیزیں ہیں. اب یہ خوبصورتی ہے, خوبصورتی بھی اس کے بھی اپنے ہر شخص کی ایک معیار ہوتا ہے. ایک شخص ممکن ہے ایک چیز کو ایک شخص کو خوبصورت سمجھ رہا ہو اور دوسرا جو ہے اس کی نظر میں خوبصورتی کا معیار اور ہو. ہم خوبصورتی کو بھی واضح طور پہ ڈیفائن نہیں کر سکتے خوبصورتی سے مراد کیا ہے. لہٰذا بنیادی معیار وہی ہیں.
ٹھیک ہے,
اخلاق کو اس میں زیادہ اہمیت دینی چاہیے.
ٹھیک ہے,
لیکن خوبصورتی ثانوی معیار کے طور پہ اس کو بھی آپ نظر میں رکھ سکتے ہیں, خاص طور پہ ایسی جگہ پہ کہ خوبصورتی میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی تقریباً ایک نہج کے, یہ نہ ہو کہ مثلاً اگر ظاہری طور پہ ہم خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو اولی معیار کے ساتھ ساتھ اس کو بالاخر نظر میں رکھنا چاہیے, نہ ہو کہ مثلا ایک بہت خوبصورت اور دوسرا, تو اس طرح مسائل بعد میں کریٹ ہو سکتے ہیں.
اچھا, اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے,
اور دوسرا جب ہم توجہ دونوں کی جلب کریں گے, والدین مثلا ہماری تعلیمات میں یہ چیز ہے کہ شادی سے پہلے دونوں یعنی طرفین جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, بات کرنے سے مراد یہی چیز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, اس حد تک بھی گنجائش ہے دیکھنے, لہٰذا وہ دیکھ سکیں کہ خدا نخواستہ کل وہ کہیں کہ وہ تو مثلا خوبصورت نہیں تھا یا اس کے اندر. لہٰذا یہ جو دولت کی بات ہے پیسے کی بات ہے یہ بھی انہیں ثانوی معیار میں آتی ہے.
ٹھیک ہے,
اس کو بھی اہمیت دوسرے جو ہے اس کے طور پہ دی جا سکتی ہے, لیکن اولی معیار وہ اسلامیہ جو آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں بتا دیے گئے.
اچھا, لیکن قصور صاحب اگر مثال کے طور پہ آج کل کے معاشرے کی بات کرتا ہوں میں کہ ایک شخص کا اخلاق بہت اچھا ہے لیکن اس کا مال و دولت نہیں ہے, تو بہت سے لوگ جو ہے وہ نہیں پسند کرتے کہ بھائی ہم رشتہ ان کے ساتھ نہ کریں, تو یہ چیز غلط نہیں ہے آپ کے خیال میں؟
کوئی شک نہیں ہے غلط ہے, اصل میں جب ہم آئمہ کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ملاک کیا ہے معیار کیا ہے, تو پھر ہم انسانی معیاروں کو اہمیت دیں گے. دیکھیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے پاس تین چیزیں تھیں.
اچھا,
ایک اونٹ تھا جس پر میں پانی لاد کر مثلا کھیتی باڑی اور اس طرح کے امور انجام دیتا تھا, اور ایک میرے پاس زرہ تھی, اور ایک تیسری چیز شمشیر تھی. تو یہ اس سادگی کی ایک بہترین مثال ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیغمبر اسلام کی بارگاہ آیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آپ شمشیر کو اپنے پاس رکھیں, جنگوں میں ضرورت آئے گی. صرف زرہ کو بیچنے کی اجازت دی, اور اتنی سادگی کے ساتھ وہ ازدواج جو ہے منعقد ہوئی کہ آج ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے. امام علی فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ میری حالت تھی, یعنی اس لحاظ سے پیسہ میرے پاس نہیں تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے میرے صدقے سے جو خداوند عالم نے اتنی برکت دی کہ جو میں صدقہ دیتا تھا, جو میں فقراء کے لیے پیسہ نکالتا تھا, جو غنیمت جنگوں میں مجھے میسر آئی میرے ہاتھ میں آئی, میں اس سے کئی خاندانوں کو چلا سکتا تھا.
اچھا,
لہذا شادی کے بعد خداوند عالم نے ایک بتا دیا ہے کہ رزق میں وسعت عطا کر دیں گے, لہذا یہ پہلے نہیں دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. بنیادی ہاں گھر ایک بنیادی ضرورت ہے, ایسا ہونا چاہیے, لیکن باقی تشریفات جو گھر کے لیے اخراجات بہت زیادہ شادی پہ انجام دی جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اہمیت نہیں دینی
چاہیے. اچھا قصور صاحب, وہ خواتین جو شادی کے بعد مجبور کرتی ہیں اپنے شوہر کو یا شوہر کے گھر والوں کو کہ بھائی مجھے یہ چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, یہ نہیں ہے ہمارے گھر میں, وہ نہیں ہے, دو نوکر ہونے چاہیے, ان کو ایسی خواتین کو آپ کیا پیغام دینے چاہیں گے؟ کیا پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کا کیا یہ عمل ان کا صحیح ہے درست ہے یا نہیں؟
دیکھیں جب شادی وقوع میں آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو ذہنی لحاظ سے ہم آہنگ ہونا چاہیے.
اچھا.
ایک لحاظ سے ان کو عقد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک لحاظ سے قرارداد, جس کو ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے توافق, اس بات پہ کریں کہ زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں گی,
اچھا
اگر اس میں مثلا یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ کھلا ہوگا تو اس میں بھی دونوں انجوائے کریں گے. دوسرے الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ صرف شوہر جو ہے اس مالی لحاظ سے استفادہ کرے, نہیں, زوجہ اور خاتون بھی جو ہے اس سے پورا استفادہ کرے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں, ہاتھ تنگ ہے, مسائل مشکلات ہیں, تو اس عقد میں اخلاقی طور پہ یہ نقطہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ ساتھ دے مرد کا آخر تک, اور ممکن ہے خدا بند عالم اس کے بعد جو ہے ان کی گرہ جو ہے وہ باز کر دے اور حالات اچھے آ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو ہر حوالے سے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے.
ٹھیک ہے, اچھا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس بات میں کہ بھئی یہ جو یہ پریشان کرنا اور یہ جو. اچھا قصور صاحب, اگر ہم تھوڑا سا روشنی ڈالیں اپنے آئمہ کی زندگی پر, تو ان سے ہمیں کس طرح کی مثالیں ملتی ہیں, مثلا اگر ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں؟
جی, ہر پہلو سے سادگی کی مثال ملتی ہے ہمیں, اثار اور قربانی کی مثال ملتی ہے. مثال کے طور پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ایک دفعہ گھر میں موجود تھیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام وارد ہوئے تو فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور بچے بھوکے ہیں؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے, مجھے اپنے پروردگار سے شرم محسوس ہوئی کہ میں آپ کو ایسی تکلیف میں مبتلا کروں جو آپ کے لیے قابل تحمل نہیں ہے اور آپ مشکل میں پڑ جائیں.
سبحان اللہ.
لہٰذا اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ قربانی کی, ایثار کی, حضرت زہرا اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواج.
بہت شکریہ, بڑی خوبصورت بات کی قصور صاحب آپ نے, اور امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین نے بھی سنی ہوگی اور سنی ہوگی, اور انشاءاللہ ہمارے پہ بھی اس کا اثر ہوگا. دیکھتے ہیں آپ قصور صاحب آگے کیا بات کرتے ہیں, ابھی چلیں گے ہم رباب کی طرف, دیکھتے ہیں رباب ہم کہاں لے کے جائیں گے. جی
بہت شکریہ خورم, اور بالکل ناظرین نے سنی ہوگی, اور آج اس دن سے ہم یہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایسی بہترین مثالوں پر جو ہے وہ عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں وقت کو ضائع کیے بغیر چلوں گی خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی خورم,
بہت شکریہ رباب جی. بالکل جی, قصور عباس الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین, اور ہماری گفتگو چل رہی ہے قصور صاحب کے ساتھ کہ کامیاب ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے اور کیا مشکلات ہیں اس میں اور کس طرح ان مشکلات کا حل نکالا جائے.
اچھا خورم, اگر آپ اجازت دیں ایک سوال میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر اگر آپ نے دیکھا ہے ناظرین, یا آپ نے خود نے بھی دیکھا ہوگا, یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز ہمیشہ جو ہے وہ عورت کو یا بیوی کو ہی کرنا ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو مرد بولتا ہے میں معافی کیوں مانگوں, مثال کے طور پر جو شوہر ہوتا ہے, بیوی ہے اسے معافی مانگنی ہے, اسے کرنا ہے اس طرح. تو آیا اس طرح ہے کہ ایک طرفہ زندگی جو ہے وہ کامیاب رہے یا نہیں, دونوں طرف سے آپ کے خیال میں کمپرومائز کرنا, دونوں طرف سے جو نبھانا وہ ضروری ہے؟ قصور صاحب
ویسے یہ ہے کہ سوال تھوڑا سا نفسیاتی ہے, لیکن ہم درخواست کرتے ہیں قصور صاحب سے کہ اگر اس کا جواب آپ دینا چاہیں تو.
دیکھیں جہاں بھی مشکلات آتی ہیں, کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی مشکل آتی ہے معاشرے میں, نہ صرف شادی کے ان مسائل میں, کہیں بھی دو آدمیوں کے درمیان جب اس کوئی مشکل آتی ہے تو جب تک وہ دونوں لچک نہ لیں, کمپرومائز نہ کریں, کمپرومائز کا مطلب بھی دونوں دو طرفہ ہوتا ہے, کبھی ایک طرف سے کمپرومائز کر کے آپ مشکل کا حل نہیں نکال سکتے. لہذا خاص طور پہ میاں بیوی تو ایک ایسا رشتہ ہے گھر کے اندر جو جتنا زیادہ اپنے آپ کا جھکاؤ مطلب لے آئے گا, سامنے جھکے گا, اس میں یہ نہیں ہے, اس میں کوئی عزت نفس خاوند کی مجروح نہیں ہوتی اگر وہ بیوی کی بات مان لے, اور اگر بات معقول بھی ہو, ماننے والی بھی ہو, اگر وہ غلطی بھی ہو تو اس کو ماننا چاہیے. لہذا دوسری طرف اگر بیوی دیکھ رہی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی مشکل ہے تو اس کو بھی کمپرومائز. میں سمجھتا ہوں اگر دونوں مل کے زندگی کی اس گاڑی کو آگے چلانا چاہیں تو ان کے اندر لچک ہونی چاہیے اور محبت اور ایک مہر ورزی کے ساتھ جو ہے زندگی کو آگے چلیں.
اچھا
قصور صاحب, یہ جو گھر میں بہرحال اکثر نوک جھوک ہوتی ہے اور میاں بیوی کے علاوہ لوگ جو مداخلت کرتے ہیں ان موضوعات میں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ مثلا کچھ ہوتے ہیں جو آگ لگانے میں ذرا مدد کرتے ہیں, ہمارے کچھ بجھانے میں بھی مدد کرتے ہیں؟
دیکھیں جب ہم فیملی سسٹم کو دیکھتے ہیں تو فیملی سسٹم ہمارا دو قسم کا ہے, یا تو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے جس میں بہت سارے افراد ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ازدواج کے بعد جدا ہو جاتے ہیں اور اپنا ایک نیا گھر بساتے ہیں.
ٹھیک ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جگہوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں اگر ان کو ذہن میں رکھا جائے.
ٹھیک ہے,
کم از کم اس حد تک ضروری ہے کہ اگر میاں بیوی شادی کرتے ہیں اور نئے گھر میں چلے جاتے ہیں تو والدین کو ضرور, ممکن ہے ایک شخص بھائیوں کو اتنی اہمیت نہ دے, ان کو جدا کر دے, لیکن والدین کو اپنے ساتھ ضرور رکھے. ہر بیٹا یہی چاہے کہ والدین میرے ساتھ رہیں. مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب ہم والدین کو یا بالکل تنہا کر دیتے ہیں اور بالکل جدا ہو جاتے ہیں, یا فیملی اتنی بڑی فیملی ہوتی ہے کہ اس میں فیملی کے جو دور کے افراد ہیں وہ بھی اسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. وہاں جو ہے وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک قسم کی مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں اس جوڑے کے لیے جو خاص طور پر نئی ازدواجی زندگی میں منسلک ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مشکلات کریٹ نہ کریں یا جدا رہیں تو بہتر ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم کی اپنی خصوصیات ہیں, لیکن اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں.
دونوں کو بہرحال نفسیاتی پہلو سے اس پہ نظر ڈالنی چاہیے. بہت شکریہ قصور صاحب. قصور گفتگو آگے بڑھائیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھوں گا بڑا اہم ہوگا, دیکھتے ہیں اس پہ کیا آپ جواب دیں گے. چلتے ہیں ابھی رباب کے پاس, دیکھتے ہیں رباب ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں. جی رباب,
بہت شکریہ خورم, بہت ہی بہترین گفتگو چل رہی ہے آپ کی. لیکن کیا کریں ناظرین, یہاں پہ ہمیں لینا ہے ایک مختصر سا وقفہ اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام کو آگے بڑھائیے. جی ناظرین, آپ ملاحظہ فرمائے, آپ کا اپنا پروگرام صبح زندگی. ناظرین ہم چلیں گے خورم کی طرف تاکہ وہ گفتگو کو جاری رکھ سکیں.
بہت شکریہ رباب. جی بالکل, قصور عباس الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مذہبی امور کے ماہر ہیں ہمارے. قصور صاحب ایک سوال یہاں پر میں مختصر سب پوچھوں گا آپ سے, وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے پاس کے جاتے ہیں جو ہے بہرحال رشتہ لے کے, اور آپ لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں, ان کے خاندان کو جانتے نہیں ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ صرف یہ اگر پتہ چلا لیا جائے یا یہ پتہ چل جائے آپ کو کہ لڑکی یا لڑکا یا اس کے گھر والے دینی لحاظ سے صحیح ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایک حدیث بھی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے, مجھے یاد نہیں ہے, تو کہتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے رشتہ کرتے ہوئے اگر آپ کو باقی ساری چیزیں بہرحال پسند ہیں, جی سب کو ٹھیک ہے. ایسا ہے,
دیکھیں اخلاق کو اسی اس عمر میں اخلاق کو اہمیت دی گئی ہے. کہا یہ گیا حدیث میں, یہی الفاظ ہیں کہ جب کوئی رشتہ لے کے جائے چاہے ایک بیٹی یا بیٹے کا, جس طرف سے بھی ہو پہل ہو, اور البتہ بہتر یہ ہے کہ پہل بیٹے کی طرف سے یعنی لڑکے والوں کی طرف سے ہونی چاہیے خاص کر کے لیے, اس میں اخلاق کو مد نظر ضرور رکھیں. اخلاق سے مراد صرف شوہر کا اخلاق نہیں ہے یا اس بیوی یا شوہر دونوں میں سے ایک نہیں ہے, بلکہ کوشش کریں کہ آپ خاندان کو دیکھیں. صرف ایک چیز کافی نہیں ہے, دیکھیں جب آپ خاندان اس خاندانی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں اور کلیئر ہو کے سامنے آ جائیں گی, جو ممکن ہے اگر کلیئر نہ ہو تو بعد میں مشکل کریٹ کر سکتی ہیں. لہذا ہے وہی اخلاق ہی, لیکن اخلاق فردی کے ساتھ ساتھ اجتماعی بھی ہے, یعنی پورے خاندان کا دوسروں کو بھی نظر میں رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف میاں بیوی ازدواج کرنے کے بعد اس گھر میں نہیں رہیں گے بلکہ دوسرے افراد بھی ساتھ ہیں, اگر خدا نخواستہ ان کا اخلاق بہتر نہیں ہے تو وہی مشکلات پیدا کریں گے اور خدا نخواستہ ان
پورے گھر میں مسائل ہوں گے. اچھا قصور صاحب, کہا جاتا ہے کہ شادی کے وقت بارہ کچھ چیزوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے, کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, وہ کیا چیزیں ہیں, کن کے پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے خاص طور پہ؟
جی میں نے عرض کیا شادی سے پہلے کچھ چیزیں اور شادی کے وقت. شادی کے وقت جن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے وہ ان میں سے ایک سادگی کے ساتھ اس کو برگزار کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ سادگی کے ساتھ اس کو برگزار کرتے ہیں اور زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ شادی کے بعد جب انہوں نے زندگی گزارنی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے, مثال کے طور پہ آپ گھر تہیا کرتے ہیں, گھر جو ہے وجود میں لات اس کا کرتے ہیں لات, اگر آپ سارے اخراجات جو ہے وہ شادی پہ ہی کر دیتے ہیں, شادی کے اخراجات جو ہیں اور کھانوں اور ہوٹلز اور ان چیزوں میں, تو ممکن ہے بعد کے لیے یہ مشکلات. لہٰذا ایک تو سادگی کے ساتھ, دوسری چیز یہ ہے کہ شادی کے وقت کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو خداوند عالم کی نارضایتی اور خدا کی ناخوشی کا باعث ہو, جس طرح
شروعات میں
ہی ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں برکتیں نازل ہونی چاہیے. دوسرے الفاظ میں واقعا حقیقت یہ ہے کہ شادی جب کسی جگہ پہ ہوتی ہے تو خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور برکتیں, لہٰذا اگر آپ اس موقع پہ ہی اس کی شروعات ہی گناہ اور خدا کی معصیت سے کریں گے اور ایسے اقدامات کریں گے, اور ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں, اور بعد میں جب مشکلات پیدا ہوتی ہیں خدا نہ خاصہ طلاق تک نوبت آتی ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شادی کے وقت ہم نے کون سا گناہ کیا تھا
اچھا
جس کی وجہ سے ہم اس نوبت
تک, اس کا مطلب اثر ہے ان گناہوں کا
یقیناً ہے. لہذا ایسے موقع پہ خدا کی رضایت کو جلب کرنا چاہیے, ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے ہم زندگی کو کی شروعات کریں. جی
صحیح, قصور عباس الوی صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بہت مفید گفتگو آپ کے ساتھ رہی, اور مختلف سوال میں نے اسی لیے پوچھے کہ ہر پہلو سے ہر سوال جو ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہے اس کو کسی نہ کسی طرح ہم جواب دے پائیں اور مطمئن کر سکیں لوگوں کو, اور تاکہ جو ہے اس عمل کو ایک پسندیدہ عمل بنایا جا سکے بجائے اس کے کہ پیچیدگیاں اس میں آئیں اور مشکلات اس میں آئیں اور یہ سب چیزیں. بہت شکریہ قصور عباس الوی صاحب, آپ نے ہمارا ساتھ دیا پروگرام سے بزنگی میں, شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. جی رواب,
بہت شکریہ خرم آپ کا بھی اور محترم قصور عباس الوی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین مختلف زاویوں سے انہوں نے آج کی گفتگو پر جو ہے وہ روشنی ڈالی. ناظرین یہاں ساتھ مل کر ملاحظہ فرماتے ہیں ایک رپورٹ اسلامی لباس کے متعلق, اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ایران کی وزارت ثقافت نے قومی اور اسلامی لباس کے ڈیزائنروں کو منظم کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پہلی قومی نمائش کا اہتمام کیا تھا, جس میں ایران میں قومی اور اسلامی لباس پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور قوموں کو اس سے آشنا کرانا بھی اس نمائش کا ایک اہم ہدف تھا. اس نمائش میں 110 ڈیزائن پیش کیے گئے. البتہ نمائش کو 1500 ڈیزائن بھیجے گئے تھے, جن میں سے صرف 110 کا انتخاب ممکن ہو سکا. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عفاف و حجاب تمام اسلامی ملکوں کی مشترکہ قدر ہے, اور اسے ہمیں اپنی ثقافتی برتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ عفاف و حجاب کو انسانیت کے لیے ایک الہی تحفہ سمجھنا چاہیے, جس سے ہم زندگی کے ہر موڑ پر استفادہ کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی اس نمائش میں اس بات پر تاکید کی ہے کہ عفاف و حجاب زندگی کے ہر مرحلے میں قابل عمل ہے, اور اسی ہدف کو ہم نے عوام کے سامنے واضح طور پر پیش کیا ہے. عوام نے بڑے پیمانے پر ہماری اس نمائش کا استقبال کیا ہے, جس سے ہمیں حوصلہ ملا ہے کہ ہم اپنے اسلامی اور قومی لباس کے ڈیزائنوں کو عالمی منڈی میں بھی پیش کر سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں دیگر اسلامی ملکوں سے تعاون بھی کر سکتے ہیں. اسی کے سہارے ہم عالمی سطح پر اسلامی ملکوں کے اسلامی لباس کے ڈیزائنروں کی یونین بھی قائم کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہماری اس نمائش سے مختلف طرح کے ذوق رکھنے والوں, جو حجاب اسلامی کے حامی اور طرفدار ہیں, ان کے ذوق کی تسکین ہوئی ہوگی. ہم نے اس نمائش میں ایسے ڈیزائن پیش کیے ہیں جن میں شادابی, خوبصورتی, وقار و متانت یکجا دیکھے جا سکتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارا دوسرا قدم اسلامی ملکوں میں اس طرح کی نمائشیں لگانا ہوگا, اور ہم عالمی سطح پر مزید بہتر کام کر سکیں گے.
جی ناظرین آپ نے ایک رپورٹ ملاحظہ فرمائی جو ہمارے صبح زندگی کے عزیز ساتھیوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ بنائی تھی. اب میں آپ کے لیے کچھ تازی خبریں لے کے آئی ہوں. آپ سب کو پتہ ہے ناظرین کہ یہ بول سکتے خزاں کا موسم جو ہے وہ شروع ہو گیا, اور خزاں کا موسم اپنے ساتھ ساتھ جو لے کے آتا ہے سب سے پہلی چیز ہے الرجی، جی ہاں الرجی، مختلف قسم کی الرجی ہوتی ہے، ناک سے پانی بہنا، آنکھوں سے آنسو آنا. میں آپ کو کچھ گھریلو ٹوٹکے بتاؤں گی جس سے آپ ان الرجی سے جلدی سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لینا ہے سیب کا سرکہ. جی ہاں، آپ نے سیب کا سرکہ لینا ہے. تھوڑا سا جو ہے آپ بول سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون لے کے دن میں تین بار آپ نے سیب کا سرکہ پینا ہے. کھٹا ہے لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ پی لیجیے، آپ الرجی سے جو ہے وہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. ایک کام آپ اور بھی کر سکتے ہیں، سیب کا سرکہ لے کر اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر نیم گرم پانی ملا کر پی لیجیے، اس سے بھی آپ کو بہت جلد آرام مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین، جو ہے سٹیم لینا ہے. آپ نے سٹیم لینا ہے کس چیز کا، نیم کے پتوں کو ابال کر آپ نے کمرے میں کہیں رکھ دینا ہے تاکہ اس میں سے جو بخار جو نکلے گا یا وہ جو سٹیم جو دھواں جو نکلے گا اس سے بھی آپ کی الرجی جو ہے وہ فوراً دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ نے استعمال کرنا ہے لہسن کا. لہسن کے آپ نے دو یا تین جوئے دن میں ایک بار جو ہے وہ کرش کر کے یا ان کو آپ مسل کر جو ہے ان کو چبانا ہے آپ نے اچھی طرح اور نگل لینا ہے، اس سے بھی آپ کی الرجی دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لینا ہے پودینہ یا پودینے کا عرق. جی ہاں، پودینہ آپ نے لے کے اس کے کچھ پتے لے کے چبا لینا ہے یا پودینے کے پتوں کو ابال کر ان سے آپ نے سٹیم لینا ہے، یا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پودینے کے جو بول سکتے چائے جو ہے وہ بنا کے پینی ہے. یہ کچھ چھوٹے موٹے کام ہیں جو آپ گھر میں کر کے خزاں کی الرجی سے جلد از جلد بچ سکتے ہیں اور بہت ہی جلد تندرست ہو سکتے ہیں. لیں گے یہاں ایک مختصر سا وقفہ، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی
آپ بولیے.
جی میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک بار پھر، اور جو ہے ڈاکٹر یاسر اندرابی کو امریکہ سے بھی خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹائم نکالا، آپ مصروف ہو گئے ہیں پروگرام کو ہمارے کم ٹائم دے رہے ہیں آج کل.
السلام علیکم پروگرام. جی
ڈاکٹر صاحب کی آواز جو ہے ہمارے تک پہنچ نہیں رہی، اگر ہو سکے تو ڈاکٹر صاحب کی آواز پہنچائیں ہمارے پاس.
ابھی آواز آ رہی ہے؟
جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب.
جی جی شکریہ خرم، میں آپ کی اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
شکریہ
ڈاکٹر صاحب. کیا آج کیا لے کے آئے ہمارے لیے، کیا ہو رہا ہے آج کل طب کی دنیا میں؟
خرم دیکھیے، میگنیٹ کا ہم نے استعمال جو ہے ایم آر آئی کی مشینز میں تو سنا ہے، لیکن میگنیٹ کا یوز جو ہے ہماری باڈی میں سے انفیکشس ایجنٹس یا بیکٹیریا اور وائرس کے نکالنے کا یہ ہم نے شاید کم ہی سنا ہو. تو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک نئی ریسرچ جو ہارورڈ یونیورسٹی میں حال ہی میں ہوئی ہے، جس کا نام بیسکلی ہے آرٹیفیشل سپلین یا مصنوعی تحال.
صحیح، بڑی ڈاکٹر بڑی دلچسپ چیز ہے. تو
جی جی بہت دلچسپ چیز ہے. دیکھیے ہماری باڈی میں جب انفیکشن کبھی ہوتا ہے تو عام طور پہ جو باڈی کا دفاعی نظام ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے انفیکشن کو. جو انفیکشن ایجنٹس ہوتے ہیں جیسے بیکٹیریا وائرس ہیں، ان کو جو ہمارے خون سے نکال دیتے ہیں وہ. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہماری جو باڈی کا دفاعی نظام ہے وہ اسے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری باڈی ایک شدید قسم کی ریئیکشن دکھاتی ہے اس انفیکشن کے خلاف، جسے ہم سیپسس کہتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر سیپٹک شاک. اور پھر 30-50% کیسز میں جو ہے ان پیشنٹ کی پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے سیپسس اور سیپٹک شاک شاک کی وجہ سے. تو پھر ڈاکٹرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے پیشنٹس کو جو ہے بہت ہی جو ہے ہائی ڈوز اینٹی بایوٹکس دیں.
اچھا.
تاکہ کسی طریقے سے جو ہے اس انفیکشن کو کنٹرول کر سکیں.
صحیح.
تو لیکن بہت جو ہے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اسے کنٹرول کرنے میں. تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہارورڈ کے سائنٹسٹ نے جو ہے ایک ڈیوائس بنائی ہے.
جی.
جس کا کام بھی بالکل ایک سپلین کی طرح ہے، تہال کی طرح ہے، جس کا کام یہ ہے کہ جو باڈی کے اندر جو انفیکشن جو بیکٹیریا ہے وائرس ہے اس کو نکالنا. تو اب اس کو انہوں نے جو ڈیوائس بنائی ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو انٹرسٹنگ ہے. پہلی بات یہ کہ ڈیوائس جو ہے بالکل اس کے جو سرکٹ جیسے اس میں ہے
جی.
وہ بالکل ایک سپلین کے رگوں کی طرح ہے.
اچھا.
تو جو دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں جو ہے جو فرض کریں آپ تصویر کے جو اپنے دانے ہوتے ہیں جو بیڈس ہوتے ہیں.
صحیح.
تو اسی کافی باریک سائز جسے ہم نینو پارٹیکلز کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
یہ میگنیٹ کے بنائے ہیں، میگنیٹ کے نینو پارٹیکلز بنائے ہیں.
اچھا.
اور تیسری انٹرسٹنگ بات انہوں نے ایک خاص قسم کا جینیٹکلی انجینئرنگ کر کے ایک پروٹین بنایا ہے جسے ایم بی ایل کہا جاتا ہے. اس پروٹین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کوئی بھی قسم کا بیکٹیریا اگر ہو یا کوئی وائرس ہو یا کوئی بھی انفیکشن ایجنٹ اگر ہو इनको जो है इनको ये पकड़ लेता है।
जबरदस्त।
तो इन्होंने क्या किया है कि इस प्रोटीन को जो है उन मैग्नेटिक बॉल्स के ऊपर जो है चिपका दिया है, लगा दिया, ठीक है ना।
अच्छा।
तो इन इन बॉल्स को डाल देते हैं ये डिवाइस के अंदर, जो वो आर्टिफिशियल स्क्रीन जिसे कहते हैं।
सही।
तो इस डिवाइस के अंदर जो है जो पेशेंट होगा जिसका जो इन्फेक्शस जिसमें इन्फेक्शन ज्यादा हो और सेप्सिस का खतरा हो, तो इनका खून इस डिवाइस में डाला जाता है। तो ये डिवाइस क्या करती है, जो जो छोटी छोटी बॉल्स हैं मैग्नेट की, ये जितने भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो भी है इनको पकड़ लेती है, और
जबरदस्त।
फिर और ये मैग्नेट के जरिए फिर इन बॉल्स को डिवाइस से खारिज कर लेते हैं,
अच्छा।
और जो खून जो फिर साफ हो गया होता है वो वापस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है।
सही।
तो एक डायलिसिस की मशीन की तरह ये काम करता है, लेकिन
सही।
डायलिसिस में जैसे हम जो क्रिएटिनिन वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो है इन्फेक्शस एजेंट को निकालने के लिए जो है यूज किया जाता है।
डॉक्टर यासिर अंदराबी, गुफ्तगू आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमारे साथ रहिएगा आप। नाज़रीन, डॉक्टर यासिर अंदराबी अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी दिलचस्प किस्म की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, और बात चल रही है हमारी कि मैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए वायरस बैक्टीरिया हमारे बदन में कहीं पर भी हैं, कोई बीमारी ईजाद कर रहे हैं, कोई इन्फेक्शन ईजाद कर रहे हैं, तो उसको वो खींच बाहर निकाला जाता है। और बड़ी दिलचस्प बात है मेरे लिए, तो हमारा ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हो रही है। मजीद गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब से, आपके भी कुछ सवाल आते हैं तो हमारे पास भेजें, या छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फा लेना ना,
बिल्कुल जी,
जी वक्फा लेते हैं, उसके बाद आपकी
खिदमत में हाजिर होंगे।
जी नाज़रीन, खुश आमदीद आपको कहते हैं। डॉक्टर यासिर अंदराबी अमरीका से हमें ज्वाइन करें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च के स्टूडेंट हैं, और उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है मैग्नेट के जरिए, नैनो मैग्नेट्स के जरिए कैसे वायरस बैक्टीरिया को बदन से निकाल बाहर किया जाए।
सही। और खुरम, यहीं पे मेरे जहन में एक सवाल आया, मैं यासिर साहब से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, कि ऐसा है कि एज का कोई खास रोल है इसमें? आया छोटे बच्चों पर भी इसका जो है उतना ही असर है, या आया उनके लिए ये जो है जो ये नई रविश जो है ये इस्तेमाल हो सकती है या नहीं?
जी
आवाज जो है,
जो जिस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ ये एक रिसर्च डिवाइस है, अभी रिसर्च की हद तक है ये,
ठीक।
और अभी तक ह्यूमन में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, अभी
अच्छा।
बस चूहों पे इस्तेमाल किया गया, और चूहों पे जो इन्होंने रिजल्ट देखे हैं उसकी बिना पे जो है ये पब्लिश हो गया है,
ठीक है।
तो लेकिन जहां तक आपका सवाल है, इस डिवाइस की जो खास बात ये है कि ये इन्फेक्शियस एजेंट के पे ज्यादा डिपेंड करता है, ना कि एज पे।
अच्छा।
तो ये किसी भी एज ग्रुप के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे हम डायलिसिस किसी भी एज ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं, उसी तरह से ये, क्योंकि ये बिल्कुल एक प्रोसीजर ऐसा है जो बिल्कुल इन्वेजिव नहीं है, जिसमें कोई खास किस्म का हमने कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करना है,
ठीक है, बिल्कुल।
जैसे एक ब्लड सैंपल हम लेते हैं बॉडी से, वैसे ये एक जो है सैंपल लिया जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली एक डिवाइस में जाएगा और वहां से फिर वापस उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई खास लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो है डेफिनेट मैं तभी कह सकता हूँ जब ये ह्यूमन पे ये रिसर्च की जाए, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा।
जी बिल्कुल
डॉक्टर अंदराबी, ये जी ये जो मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे किया जा रहा है, ये मैग्नेट हकीकी जो हमें मैग्नेट जो हम जानते पहचानते हैं वही मैग्नेट है, उसके नैनो पार्टिकल्स हैं?
बिल्कुल। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए जब आप किसी ऐसी चीज का यूज कर रहे हैं जो आप फिर उसे हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकें विदाउट जो है ब्लड के बाकी जो सिस्टम को डिस्टर्ब किए वगैरह,
अच्छा।
तो इंटेलिजेंट इन्होंने ये हरकत की, क्योंकि मैग्नेट को ये मैग्नेट से खींच सकते हैं आराम से,
ठीक है।
तो मैग्नेट का असर तो बाकी ब्लड के किसी कंपोनेंट पे है नहीं,
सही।
तो इसलिए जो है ये खास किस्म का, ये बिल्कुल अब वैसा भी मैग्नेट नहीं है जो हम स्टिकर्स वगैरह पे देखते हैं, बल्कि ये खास इंजीनियर्ड किस्म का मैग्नेट है, जो खास जो है एक इसके लिए डिजाइन किया गया ये मैग्नेट,
सही।
तो जी,
ठीक। अच्छा डॉक्टर अंदराबी, कैंसर की ट्रीटमेंट में ये मैग्नेट, ये टेक्नोलॉजी कोई हमारी मदद कर पाएगी? आपका अपना क्या ख्याल है?
देखिए इसी किस्म की जो है काफी ट्रीटमेंट ऑप्शंस बढ़ रही हैं,
जी।
इन्हें हम जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टारगेटेड ट्रीटमेंट कहते हैं,
ठीक।
जिस इसका मतलब ये है कि हम खास उस चीज के लिए टारगेट करते हैं किसी चीज को। फर्ज करें अगर किसी की बॉडी में ट्यूमर है कहीं पे, लिवर में फर्ज करें कैंसर है
जी,
तो हम ऐसी दवाई इंजेक्ट करते हैं जो बस लिवर के उन सेल्स पे जाके जो है असर कर सके। तो मैग्नेट का भी डेफिनेटली आइंदा जो है आने वाले सालों में जो है रिसर्च के जरिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है वो इसी तरह से जैसे वो इन्फेक्शन एजेंट बैक्टीरिया वगैरह को निकाल पाते हैं बॉडी से, उसी तरह से जो है कैंसर सेल्स पे भी जो है उन्हें भी जो है निकाल सके और काफी हद तक जो है इसकी ट्रीटमेंट में हेल्प कर
सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा कि ये टेक्नोलॉजी आम लोगों तक पहुंच जाए?
देखिए हाल ही में जो है इन्होंने तकरीबन 9.5 मिलियन डॉलर जो है इन्हें ग्रांट मिला है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसकी जो है इनिशियल जो इन्होंने रिसर्च में देखा है इसकी जो इसके जो रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि सब तैयार हैं इसे फंड करने के लिए, इसे ग्रांट देने के लिए कि ताकि ये जल्द अज जल्द ह्यूमन के लिए जो है यूज किया जाए। लेकिन जो खुद रिसर्चर जिसने ये डिवाइस बनाई है उसका कहना ये है कि कम से कम 2 साल लगेंगे जब तक
डॉक्टर यासिर अंदराबी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीका से आपने हमें तिब की दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं उसके बारे में हमें आशना करते रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया।
जी
मैं सिर्फ ये बताते चलूँ कल हमारे साथ सैयद अली रिजवी साहब, मौलाना सैयद अली रिजवी साहब हमारे साथ इंशाल्लाह स्टूडियो में होंगे और इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू हमारी रहेगी। कल का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा हमारा।
बस इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरे। कल तक के लिए मुझे रुबाब मंसूरी और खुर्रम अली गर्दी से इजाजत दीजिए।
खुदा हाफिज़।